السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحج حج محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فإن شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سولہواں پارہ شروع کریں گے. قال علم، لیکن ہم سورت الکہف کی آیت نمبر 60 سے، جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے، وہاں سے بات شروع کریں گے. اور یہ رکوع نمبر 21 ہوگا 15ویں پارے کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ او أَمْضِيَ حُقُبًا. جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا تھا، میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں، خواہ مجھے سال ہا سال چلنا پڑے. جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے، وہاں اپنی مچھلی بھول گئے جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا تھا. جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا، لاؤ ہمارا کھانا لاؤ، ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی. اس نے جواب دیا، کیا آپ نے دیکھا بھی، جبکہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے، وہیں میں مچھلی بھول گیا. دراصل شیطان نے ہی مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں. اس مچھلی نے ایک انوکھے طریقے سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا. قال ذالک ما کنا نبغ فارتدا علی آثارہما قصصا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے، چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹے. بس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا. اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کی تابعداری کروں کہ آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا. اس نے کہا، آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لیا ہو اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، انشاءاللہ اگر آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور کسی بات میں میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا. اس نے کہا، اچھا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے، کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کر دوں. یہ تھا رکوع نمبر 15. اس کا عنوان کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طلب علم. اس رکوع کے بارے میں اور اس سے آگے جو بھی چلے گی، بخاری کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ کسی شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ چونکہ تورات میرے اوپر اتری اور اللہ کی کتاب ہے، اپنا نام لے دیا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں یا سب سے بڑے، دنیا میں آپ سے بھی بڑا شخص موجود ہے. اب اس بات کو سننے کے بعد ایک رویہ تو یہ ہو سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ جاتے، اس کو اپنی انا کا مسئلہ بناتے اور پھر کچھ اس کے دلائل دیتے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میرے پاس کتنا علم ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اسی عاجزی کا اظہار کیا جو ہر صاحب علم کو رکھنی چاہیے ہر وقت. کہنے لگے، واقعی کوئی اور بھی ہے جس کے پاس علم ہے، مجھے اس کا پتہ بتائیے، میں اسے سیکھنا چاہتا ہوں. اور یہی ایک انسان کی ساری زندگی کے لیے عادت ہونی چاہیے، جتنا بھی علم اللہ تعالیٰ دے دے، جہاں سے بھی مل جائے، لیکن اس کے بعد بھی کوئی اور نئی چیز سامنے آئے تو اس کو لینا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کا نام دیا کہ وہ فلاں جگہ پہ ہیں جہاں پہ دو دریا ملتے ہیں، وہاں جائیے. اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے شاگرد کو لیا، جن کا نام یوشع بن نون ہے، بعد میں نبی بھی بنے، ان کو ساتھ لیا اور چلتے گئے. اتفاق ایسا ہوا کہ جب اس جگہ پہ پہنچے تو اس سے آگے نکل گئے. اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی دی تھی کہ جہاں پہ آپ کی ٹوکری میں سے مچھلی گر جائے گی پانی میں تو وہ جگہ پہ اس کے قریب ہی کہیں خضر ہوں گے. تھوڑا سا آگے چلے گئے, تھکن کا احساس ہوا, لیکن پھر واپس وہاں سے پلٹے اور پھر دوبارہ ان سے ملاقات ہوتی ہے. جب حضرت حضر علیہ السلام ملے ان سے اور ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ میرا علم نہیں سیکھ سکتے. فرق کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا علم علم وحی تھا, جو شریعت کے مطابق جس کی عام لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے, لیکن حضرت خضر علیہ السلام کا علم علم لدنی تھا. وہ کون سا علم ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ خاص اپنے کچھ بندوں کو دیتا ہے. کچھ حکمتیں ہوتی ہیں جو عام لوگوں کو نہیں دکھتی, اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دی تھی. اور ظاہری بات ہے کہ شریعت کا علم جو ہے وہ کچھ اور تقاضا کرتا ہے. مثلا کسی کو قتل نہیں کرنا ایک مثال ہے, کیونکہ قتل کی سزا جو ہے وہ قتل ہے. لیکن اس علم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کو قتل کرتا دیکھیں گے تو اس لیے شروع ہی میں حضرت علیہ السلام نے کہا کہ آپ وہ علم نہیں سیکھ سکتے. اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی بے عزتی نہیں مقصود تھی یا ان کی کوئی درجے کو گھٹانا مقصد نہیں تھا, صرف یہ تھا کہ جو بعد میں مشکلات آئیں گی وہ ابھی نہ آ جائیں, ابھی اس کا عہد کریں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے زیادہ علم سیکھنے کے حریص تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں صبر کروں گا اور آپ مجھے اپنے سفر کے ساتھ شامل کیجئے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, شرط میری ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ آپ مجھ سے کوئی بات وقت سے پہلے نہیں پوچھیں گے. تو لہٰذا آگے سفر کا سلسلہ شروع ہوگا. اس میں سے ہمارے لیے عمل کی بہت ساری باتیں ہیں, میں صرف باتوں کو کروں گی کیونکہ مین پوائنٹس تو ہم نے بات کر ہی لی اپنے طور پہ. پہلی چیز اس سے یہی معلوم ہوئی کہ انسان کے اندر عاجزی ہونی چاہیے. جتنا مرضی علم آ جائے اپنے آپ کو ترس پیاسا ہی سمجھے کہ میں نے ابھی مزید علم سیکھنا ہے. دوسری بات چیز, کسی دوسرے عالم کی تعریف سن کے حسد کرنے کی بجائے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے. تیسری چیز, جو عموماً لوگوں کا رویہ ہوتا ہے کہ کسی اور کا علم دیکھ کے لوگوں کو اس راستے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں, روکنے کی بجائے خود جانے کی تڑپ. اگلی چیز اس میں جو ہم نے سیکھی وہ کیا تھی؟ کمٹمنٹ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین, میں نہیں ٹلوں گا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی علم کے سفر کے لیے کمٹمنٹ. ایک علم کا کام بہت ہی انوکھا کام ہے, جب تک انسان اس کے لیے اپنے آپ کو باندھ کے نہیں رکھتا وہ کام کر نہیں سکتا. یہاں دو تین گھنٹے بیٹھنا بھی بعض دفعہ مشکل ہوگا ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو باندھ نہیں سکتے, بے حرکت, بے حس, ہر طرح کی چیزوں سے آزاد. تو علم جو ہے ایسی ہی چیزوں کا تقاضا کرتا ہے. تیسری چیز پتہ چلی کہ شیطان بھلوا دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے بھلوایا, آگے چلے گئے, لیکن یہ بھول بھی موسیٰ علیہ السلام کے ارادوں کو متزلزل نہیں کر سکی. بس جب ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے کوئی درس میں وقت پہ بھول جاتے ہیں, تو یہ بھول بھی شیطان کی طرف سے, اگر کبھی ایسا ہو تو اس پہ اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے تاکہ شیطان سے انسان دور ہو جائے. دوسری بات, اگلی بات اس سے نوٹ کیجئے کہ علم کے سفر میں اپنے ساتھ اپنے شاگردوں کو یا اپنے ساتھیوں کو لے کے جانا بھی اس سے ثابت ہوتا ہے. بعض دفعہ انسان علم کے کسی کام کے لیے جاتا ہے, دوسری جگہ, دوسرے شہر, نئے لوگوں میں. اب وہاں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو علم سے متعلق ہوتے ہیں, مثلا درس دینا. لوگ صرف اسی چیز کی توقع کرتے ہیں, لیکن جیسے کہ کوئی بھی کام اکیلے میں نہیں ہوتا. یعنی انسان گھر میں کھانا پکاتا ہے تو صرف کھانا نہیں کھلانا ہوتا, اس سے پہلے کے انتظامات ہوتے ہیں. تو بعض دفعہ استاد کو یہ چیز بڑی تکلیف دیتی ہے کہ وہ جا کے وہ خود پہلے سارے انتظامات دیکھے, اگر مائک سیٹ کرنا ہے تو مائک کروائے. یہ ایک استاد کی عزت کے خلاف لگتی ہے بات, اور آنے والے پھر اس کا وہ روپ دیکھتے ہیں تو وہ ان کے ذہن میں علم کا وہ مقام نہیں آتا. تو اس کے لیے ہمیشہ ہی دیکھا گیا کہ جو بھی صاحب علم ہوتے ہیں یا دین کی خدمت کرنے والے, ان کے ساتھ ان کے کوئی نہ کوئی شاگرد جو ہیں رہتے, اور وہ اس پہ اپنا اس چیز کو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتے, کیونکہ ہر شاگرد بھی ساتھ جانے کے قابل نہیں ہوتا. پھر اس سے ایک اور چیز پتہ چلی, اور وہ کیا ہے کہ علم کا کام صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا. تین چار دفعہ آپ دیکھیں گے کہ اس رکوع میں صبر کی بات گزری ہے. تو علم کے لیے صبر سیکھنا ہے. اگلی چیز کیا ہے کہ استاد کی نافرمانی نہیں کرنی, جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضر علیہ السلام سے کمٹ کیا. کیونکہ جو نافرمان ہوتا ہے وہ آ کے بھی نہیں آتا, سیکھ کے بھی کچھ نہیں سیکھتا اگر اس کے اندر عاجزی نہیں آتی. اور ایک اور چیز جو ہم نے اس میں سیکھی کہ وقت سے پہلے سوال نہیں کرنا چاہیے. بعض دفعہ وہ سوالات جو وقت سے پہلے آتے ہیں وہ بہت ساری ان چیزوں سے آپ کو محروم کر دیتے ہیں جو اس کے بعد استاد دینے والا ہوتا ہے، لیکن آپ کے اس سوال کی وجہ سے بات کا رخ کسی دوسری طرف مڑ جاتا ہے۔ پھر اسی بات اس کے لیے یہ ہے کہ ایک اور چیز کہ اچھا طالب علم کون ہوتا ہے جو مناسب وقت کا انتظار کرتا ہے ہر بات کے لیے، صرف اسی کے لیے نہیں بلکہ دوسرے کے لیے۔ اور آخری بات اس میں ابھی تک کیا ہے کہ استاد کی صحبت علم کو چمکا دیتی ہے جب انسان استاد کی صحبت کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی کتاب منگوا دیتے اور وہ پڑھنا شروع کر دیتے، لیکن استاد کی اہمیت کیوں اہم ہے یہ اس کو میں اس طرح سمجھتی ہوں کہ جیسے کوئی پودا ہے وہ سڑک کے کنارے خود ہی اگ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ بڑا جتنا ہوتا جاتا ہے اتنا لوگوں کے لیے مشکل کا باعث بنتا ہے، اس کے کانٹے لوگوں کے کپڑوں کو پھاڑتے ہیں، پاس سے گزرنے والوں کو تکلیف دیتا ہے۔ اس کے برعکس وہ پودا جو کسی باغ کے اندر ایک مالی کی کنسٹڈی میں اگتا ہے، وہ اس کی کاٹ چھانٹ کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، وہ جوں جوں بڑا ہوتا ہے اس کا نفع اور خیر بڑھتی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو خود اپنی طور پہ علم سیکھ لیتے ہیں، خود سیکھنے سے میں ایسے مراد لیتی ہوں جہاں گئے وہاں سے کچھ لے لیا، درس سن لیے، جمعے کے خطبات سن لیے، کہیں کسی مسجد میں درس سن لیا، وہ سمجھتے کہ ہمیں سب آ گیا۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب تک علم کی محفل میں ایک شاگرد بن کے انسان نہیں بیٹھتا، وہ عاجزی، وہ صبر، وہ سارے ادب آداب کو فالو کرنا، اس وقت تک انسان کا علم یقینی نہیں ہوتا۔ آگے چلتے ہیں اور اسی کو ہم اگلے پارے کے ساتھ ملا کے رکوع کو پورا کریں گے۔ آیت نمبر 71 سے دیکھتے ہیں، فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے کشتی کے تختے توڑ دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ اسے توڑ رہے ہیں تاکہ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ اس نے جواب دیا، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے اپنے کام میں تنگی نہ ڈالیے اور مجھے اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا، اس نے اسے مارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی جان کے عوض مار دیا؟ بے شک آپ نے تو بڑی ہی ناپسندیدہ حرکت کی۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، وہ کہنے لگے، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ ہرگز صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اگر اب اس کے بعد آپ سے میں کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے۔ پھر دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس، آ کر ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا۔ دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرا ہی چاہتی تھی، یعنی بالکل گرنے کے قریب تھی، اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ اس نے کہا، ھذا فراق بینی وبینک، بس یہ جدائی ہے میرے اور آپ کے درمیان۔ میں آپ کو ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گا جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین، کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے۔ میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کا ارادہ کیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو زبردستی ضبط کر لیتا تھا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ، اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے۔ ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز اور پریشان نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے میں بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت کرنے والا بچہ عنایت فرمائے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں دو یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں۔ میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا، یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ یہ تھا رکوع، پہلا رکوع پارا نمبر 16 کا. اس کا عنوان کیا ہے؟ اللہ کی حکمت وہی جانے. اس میں ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس وعدے کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ چلے. تھوڑی دور چلے تو ایک بچہ کھیل رہا تھا بہت سارے بچوں کے ساتھ. خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا. اب آپ دیکھیے کہ ایک انسان، عام انسان بھی قتل ہوتا دیکھ کے خاموش نہیں رہ سکتا، اور کہاں خضر علیہ السلام جیسا بندہ، جو کہاں موسیٰ علیہ السلام جو کہ ایک صاحب شریعت تھے. اور جس طرح قرآن کے اندر قتل کا بدلہ قتل ہے، اسی طرح تورات کے اندر بھی قتل کے بدلے میں قتل تھا. آج قرآن پاک میں وہ آیت بھی موجود ہے کہ جس نے تورات کا یہ حکم ہمارے سامنے رکھا. اب ایک بڑی فطری بات تھی کہ وہ شخص جو دوسروں کو دین کی تبلیغ کرے، وہ خود اپنے سامنے کسی کو قتل ہوتا کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ پوچھنے لگ گئے. انہوں نے، ان کے استاد نے ان کو تھوڑا ایک دھمکی دے دی کہ دیکھیں آپ نے سوال کر لیا. تو موسیٰ علیہ السلام فوراً عاجز ہو کے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، اب نہیں پوچھوں گا. پھر اس کے بعد آگے گئے تو ایک، پہلے سب سے کشتی کا واقعہ آیا تھا. کشتی توڑ، ایک کشتی میں بیٹھے، بڑی خوبصورت صاف ستھری کشتی تھی. کہتے ہیں کہ جب وہاں بیٹھے تو حضر علیہ السلام نے اس کشتی کے اندر کچھ ایسے ہی ایپ ڈالنا شروع کر دیا، جیسے اس کا پینٹ اکھیڑنا اور اس کے تختے تھوڑے سے توڑ پھوڑ کرنی. اب وہ دین جس کے اندر کسی کو ہاتھ سے بھی تکلیف نہ دی جائے، وہ دین، اور موسیٰ علیہ السلام اسی دین کے نمائندے تھے، وہ کیسے دیکھ سکتے تھے کہ کسی کی چیز کو نقصان دیا جائے؟ تو وہ فوراً بول اٹھے اور اس پہ ان کو ایک تنبیہ ملی. اور تیسرا واقعہ جو ہوا وہ یہ تھا کہ جب یہ لوگ اترے تو وہاں سے کشتی سے اتر کے واپس گئے تو ایک بستی تھی. اب ان کو بھوک لگی تھی، انہوں نے اس بستی والا سے کھانا مانگا، لیکن انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا کیونکہ بخیل ہوں گے کچھ. اب اس بات پہ بجائے اس کے غصہ کریں، حضر علیہ السلام نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گر رہی تھی، تو اس کو سہارا دے کے ٹھیک ٹھاک کرنا شروع کر دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام جو یہ چیز جانتے تھے کہ مہمان کا حق ہوتا ہے، اور آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ انسان کہیں جائے اور اگر مہمان کو کوئی حق نہ دے تو مہمان خود بھی لے سکتا ہے، یعنی اس کا حق ہے. اگر آج کوئی نہیں دیتا تو بعد میں اس کے اوپر اس کی پوچھ بھی ہو سکتی ہے. تو انہوں نے اسی علم کی روشنی میں اس چیز سے سوال کر دیا. تو اس پہ پھر حضر علیہ السلام نے، یعنی کہا کہ اب آخری بات تھی یا جس کے بعد میں نے آپ کو اور موقع نہیں دینا. لیکن جاتے جاتے انہوں نے تینوں واقعات کی حکمت بتا دی. جیسے کہ پہلا واقعہ جو تھا، کشتی جو تھی وہ دراصل یتیم بچوں کی، مسکینوں کی تھی اور وہ گئے. دوسری طرف بادشاہ تھا جو ہر صاف ستھری خوبصورت کشتی کو لے لیتا تھا. تو خضر علیہ السلام کو ڈر ہوا کہ کہیں یہ کشتی نئی ہے تو اس کو تو نہیں پتا، یہ تو خوشی خوشی جا رہے ہیں، لیکن وہاں یہ لے لی جائے گی تو لہٰذا اس کو کچھ پرانا کر دوں تاکہ چلیں شکل بگڑ جائے گی لیکن ان کا کام جو ہے وہ چلتا رہے گا. دوسری چیز بچے کے بارے میں جو بتائی گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ان کو بتا دیا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے نااہل ہوگا اور اپنے ماں باپ کے لیے بہت ہی رسوائی کا سبب ہوگا. تو لہٰذا اس بچے کو قتل کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور بچہ دے سکتا تھا. اور تیسری بات جو تھی وہ یتیموں کے بارے میں تھی کہ وہ دیوار یتیم بچوں کی تھی. باپ نے مرتے وقت ایک خزانہ تھا، بجائے اس کے کہ کسی اور کے ہاتھ میں دیا جائے اس کو دیوار کے نیچے دفن کیا، اور یہ سوچا کہ جو جو بچے بڑے ہوں گے اس وقت تک دیوار بھی کمزور ہو کے گرے گی، تو جب یہ بڑے ہو کے دوبارہ ٹھیک کریں گے تو ان کو خزانہ نکلے گا. لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے دیوار جو تھی وہ وقت سے پہلے گرنی شروع ہو گئی. تو خضر علیہ السلام کو اس چیز کا خدشہ ہوا کہ کہیں وقت سے پہلے یہ خزانہ دوسرے نہ لے جائیں، تو لہٰذا انہوں نے یہ کام کیا. تو اب یہ پورا ہی رکوع جو ہے بہت سارے حکمتیں اور بہت سارے عمل ہمارے لیے لاتا ہے. سب سے پہلی چیز ہے کہ کچھ چیزیں جو بظاہر دکھتی ہیں حقیقتاً کچھ اور ہی طرح سے ہوتی ہیں. یہ پورے رکوع کا تھیم ہے، یعنی ہر چمکتی بھی چیز سونا نہیں ہوتی. دوسری چیز جو اس میں ہم نے سیکھی وہ کیا سیکھی؟ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا. اچھا شاگرد وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے. دوسری چیز ہم نے استاد ہونے کے ناطے سے خضر علیہ السلام کے کردار سے سیکھی کہ شاگرد کی پہلی دوسری غلطی کو معاف کر دینا چاہیے. اس سے عمل کی بات یہ نکلتی ہے کہ جو نئے لوگ ہوتے ہیں نا کسی بھی دین کی محفل میں آنے والے، ان کی بہت بڑی بڑی کوتاہیوں کو انسان کو درگزر کر دینا چاہیے، لیکن وہ لوگ جو بہت دن سے بہت دیر سے دین کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں ان کو کم از کم سختی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، کیونکہ اگر انہوں نے نہیں سیکھا تو پھر دوسرے بھی تھوڑے دن کے بعد وہی کام کرنے لگتے ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز سیکھی کہ ہم نے اس پورے واقعے سے, اور وہ کیا ہے کہ بعض دفعہ کچھ چیزیں انسان اپنے حق میں اچھی سمجھتا ہے لیکن حقیقت میں وہ بات اس کے حق میں بری ہوتی ہے. ایک بہت اہم چیز اس سکوت سے سیکھی, اور وہ کیا ہے کہ ہر کام کے پورا ہونے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرنا چاہیے. کوئی پکتے ہوئے کھانے میں سے کھا لے اور بعد میں کہے کہ آپ نے کھانا اچھا نہیں بنایا, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ صبر کرو. بہت گرم کھانا منہ پہ رکھتے ہیں تو زبان جل جاتی ہے. اسی طرح بعض دفعہ وقت سے پہلے کچھ چیزوں کو انسان دیکھتا ہے تو وہ چیز درست نہیں ہوتی. ایک اور چیز جو ہم نے اس میں سیکھی اور وہ کیا تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر چیز دیتا ہے. یہ بچے والے واقعے میں ہم نے یہ چیز سیکھی. ایک اور چیز سیکھی موسیٰ علیہ السلام کی برائیوں کو دیکھ کے اصلاح کی تڑپ. عام طور پہ آج ہم سب کے عمل کے لیے اس میں یہ بات موجود ہے کہ کہیں برائی ہوتے دیکھ کے خاموش نہیں رہنا. بعض لوگ موسیٰ علیہ السلام کے کردار کو بڑا نگیٹو پیش کرتے ہیں ان آیات میں کہ دیکھو کتنے بے صبرے تھے. کیوں نہیں بے صبرے نہیں تھے, اصل میں یہ تھا کہ ان کے اندر تڑپ تھی برائیوں کو دیکھ کے. ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں, کیا ہم لوگوں کو ایسی برائیاں کرتے دیکھیں تو کیا ہم ان کو اس کے اوپر ٹوکتے ہیں؟ کوئی آپ کے سامنے کسی کی جگہ کو بگاڑ رہا ہو, پردوں کو خراب کر دے, کارپٹ پہ کچھ گرا دے, کوئی ایسا مس کرے تو کیا ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں؟ یہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ عموماً ہم نہ صرف یہ کہ روکتے نہیں بلکہ بعد میں ہم خود بھی اپنے ساتھ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر اگلی چیز اس سے یہ سیکھی یتیموں کی مدد اللہ کرتا ہے. نہ جانے ماں باپ کی کیا نیکی تھی کہ وہ بچوں کے کام آئی اور بچے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مدد کر دی. بعض دفعہ جب بچپن میں ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ بڑے دل سوز قسم کے جملے بولتے ہیں کہ اب ان کا کیا ہوگا, اب یہ بچے کہاں سے پڑھیں گے, کھائیں پئیں گے. لیکن دیکھا گیا ہے کہ جو واقعی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے معاملات کو سنوارتا ہے ویسے معاملے کسی اور کے نہیں سنوارتا. پھر ایک اور چیز ہم نے اس میں سے جو سیکھی وہ کیا تھی کہ بغیر اجرت کے بھی کبھی کسی کا کام کر دینا چاہیے, کیونکہ حضرت خضر نے دیوار کے لیے کوئی اجرت نہیں لی. پھر اس سے ایک اور چیز بھی ہم نے سیکھی اور وہ کیا ہے کہ مہمان کا حق ہے, یعنی مہمان کے حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے اور ایسے معاملات کو رکھنا چاہیے. پھر اسی طرح سے کوئی تکلیف ہم پہ آئے تو اس کو بعض دفعہ اللہ کی رحمت بھی تصور کرنا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں اور اس میں سے اللہ کرے کہ جو ہم نے سیکھا وہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی اس پہ عمل کی توفیق دے اور ہم اپنی اصلاح کرنے کی نیت سے ان باتوں کو بار بار سنیں اور بار بار پڑھیں. رکوع نمبر 2 کو دیکھتے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ, آپ سے ذوالقرنین کا قصہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں. ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عنایت کیے تھے. وہ ایک راہ کے پیچھے چلا یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا, اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا. ہم نے فرمایا اے ذوالقرنین, یا تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش اختیار کرے. اس نے کہا جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے, پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت تر عذاب دے گا. ہاں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے, اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی کا حکم دیں گے. ثم اتبع سببا, پھر وہ ایک اور راہ کے پیچھے لگا یہاں تک کہ سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر پاتا کہ ان کے لیے ہم نے اس کے اور ان کے بیچ میں کوئی اوٹ نہیں بنائی. واقعہ ایسا ہی ہے, اور ہم نے اس کے پاس کل خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے. ثم اتبع سببا, پھر وہ ایک سفر کے سامان میں لگا یہاں تک کہ جب دو دیواروں کے درمیان پہنچا ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی. قالوا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج, انہوں نے کہا اے ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج, اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کریں؟ اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت اور طاقت سے میری مدد کرو، میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز چلاؤ، تا وقت لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا، یعنی خوب گرم کیا، تو فرمایا لاؤ اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دو، پس تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ بَيَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گٹ مٹ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا، پس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے۔ اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لا کھڑا کریں گے۔ کون سے جہنم؟ کون سے کافر؟ للذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا، جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھی اور حق بات سن بھی نہیں سکتے تھے، جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھی اور حق کی بات سن بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ تھا رکوع نمبر 2، اس کا عنوان کیا ہے؟ وسائل کا صحیح استعمال۔ اس کے اندر ایک بادشاہ کا ذکر کیا گیا، ذوالقرنین اس کا نام تھا، مسلمان بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کچھ دیا۔ یعنی ذوالقرنین کے بارے میں ہمیں 4 باتیں اس رکوع سے معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اس کو اقتدار دیا تھا، یعنی بادشاہ تھا، ہر قسم کے اسباب اور وسائل موجود تھے، ایک عادل بادشاہ تھا۔ اس کی 3 مختلف مہمات کا ذکر ہوا اس رکوع میں، یعنی 3 مختلف جگہوں میں گئے۔ پہلی مہم میں کیا ہوا؟ نمبر 1، کہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچا، یعنی زمین کے اس حصے میں پہنچا جہاں سورج ڈوبتا ہے، اور دیکھا کہ سورج کالے پانی میں ڈوب رہا ہے۔ ہم نے تو وہ جگہ نہیں دیکھی، لیکن کہیں نہ کہیں تو ایسی جگہ ہوگی نا کہ جہاں جا کے یہ سورج ڈوبتا ہے۔ وہاں اس نے ایک قوم کو دیکھا۔ اب قوم، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہے یعنی اختیار دیا تھا کہ چاہے تو تم ان کو تکلیف دو، چاہے تو ان کے ساتھ نیک رویہ کرو، لیکن اس نے ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اسے پتہ چلا کہ نرم دل بادشاہ تھا۔ دوسری ایک اور مہم تھی اس کی، ایک اور سفر تھا، وہاں سورج کے طلوع ہونے کی حد پہ گیا، یعنی بالکل اس کے اپوزٹ، ایک غروب ہونے کی مغرب میں تھی اور دوسری بالکل مشرق میں تھی۔ پھر وہاں پہ اس نے دیکھا کہ ایک قوم تھی جو جسم پہ لباس بھی نہیں تھے ان کے، یعنی سورج کے اور ان کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ پھر وہاں سے یہ ایک تیسری قوم پہ گیا، وہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں رہتی تھی اور ان کو اس کی زبان سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسی جگہ پہ اس قوم نے درخواست کی کہ یاجوج اور ماجوج بستے ہیں جو ہمارے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس قوم کی مدد کی اور لوہے کی چادروں کے ساتھ دونوں پہاڑوں کے بیچ کے اندر ایک دیوار سی بنا دی، اور اب یاجوج ماجوج جو ہیں ان کو دوسری طرف جو ہے وہ بند کر دیا گیا۔ نہ جانے وہ زمین کا کون سا حصہ ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا اور ہے موجود اس دنیا میں۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ذوالقرنین نے ان سب باتوں کے کرنے کے باوجود ان سب کو اللہ کی طرف منسوب کیا، تکبر نہیں کیا۔ ان ساری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نیک بادشاہ تھا، عادل تھا، اللہ کا خوف رکھتا تھا۔ اس نے اپنے وسائل لوگوں کی اصلاح کے لیے استعمال کیے، بگاڑ کے لیے نہیں۔ آج اس کے برعکس اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اور وہ طاقتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کچھ غلبہ یا اختیار دیا ہے، وہ اپنے ریسورسز کو عموماً لوگوں کی یعنی تکلیف دہ چیزوں میں اور ان کے بگاڑ کے لیے اور ایسے ایسے ہتھیار اور ایسی ایسی انرجیز بنا کے پیش کرتے ہیں کہ جس سے عموماً لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے. ہمارے لیے اس رکوع میں بھی عمل کی بہت ساری باتیں ہیں. بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ رکوع ایک کسی بادشاہ کی کہانی ہے, لیکن میں دیکھتی ہوں کہ عام انسان کے لیے اس میں بھی بہت ساری باتیں ہیں. کون کون سی ہیں؟ نمبر ایک, دولت کا استعمال اگر اچھا ہو تو وہ صاحب دولت کو نقصان نہیں دیتی. دوسری چیز اس سے جو ہم نے سیکھی وہ کیا ہے کہ حکمران اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی, اور کوشش کیا کرنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ غلبہ دے تو اچھا حکمران بنے. دوسری چیز ہم نے اس میں یہ سیکھی کہ ظلم کرنے والوں کا ساتھ نہیں دینا, اپنے اقتدار کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا. اب اقتدار کو آپ کوئی عہدہ لے سکتے ہیں, آپ کسی جاب پہ ہیں, وہاں آپ کو کچھ اتھارٹیز ہیں, تو اس کو اچھی طرح سے استعمال کرنا. اس کے بعد آپ نے ایک اور چیز ہم نے اس میں سے سیکھی, اور وہ کیا ہے کہ جو اچھے عمل کرے گا اس کو اچھی جزا ملے گی, اور جو برے کام کرے گا اس کو بری سزا ملے گی. پھر اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ اسلام سیر و سیاحت سے منع نہیں کرتا, لیکن با مقصد ہو, لوگوں کو نفع دینے والی اور خیر دینے والی ہو. ایک اور چیز پتہ چلی کہ کچھ کام صرف مال سے نہیں ہوتے, اس کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. جب ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں مال پوچھیں کتنا, تو انہوں نے کہا مال کی ضرورت نہیں ہے, وہ اللہ نے بہت دیا ہے, صرف تم جاؤ. بعض دفعہ لوگ صرف مال دے کے اللہ کے دین کے کام کے معاملے میں اپنی ذمہ داری کو پورا ہونا سمجھتے ہیں, لیکن کچھ جگہوں پہ مال کی نہیں لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد رکوع کا آخری جو دو آیتیں تھیں وہ تو بڑی ہی خوبصورت ہیں اور قیامت کا منظر ہے. اس میں ایک اور چیز جو یاجوج اور ماجوج کے ناطے سے ہوئی, پہلے اس کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج آئیں گے اور وہ دنیا میں فساد پھیلائیں گے, اور اس وقت بھی وہ ایک دنیا کے حصے میں ہیں, ایک دیوار کے پیچھے ہیں. اور ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے تو ایک دم گھبراہٹ سے اٹھ گئے, تو آپ کی زوجہ نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے آج دیکھا کہ یاجوج ماجوج نے اس دیوار کے اندر ایک انگلی کے سوراخ کی جگہ کر لی, اور اب ادھر سے فتنے آئیں گے. ہوتا کیا کہ ہر روز جاتے ہیں صبح اور اس دیوار کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں, شام تک کافی وہ پتلی ہو چکی ہوتی ہے جیسا کہ ابھی آپ نے سنا, اور کہتے ہیں کل تک پوری کر لیں گے. جب اگلے دن آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ دیوار پھر پوری مضبوط ہو چکی ہوتی ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا, وقت آ جائے گا, تو پھر اس دن وہ کہیں گے انشاءاللہ ہم کل توڑ کر لیں گے. اب دیکھیں کہ تیسری دفعہ انشاءاللہ کا ذکر ان دو صورتوں کے اندر بیچ میں آ رہا ہے. تو فرمایا کہ جب وہ انشاءاللہ کہیں گے تو اگلے دن آئیں گے تو وہ دیوار ویسے ہی پتلی ہوگی جیسی چھوڑ کے گئے تھے, اور لہٰذا اس دن وہ توڑیں گے اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے نکلیں گے اور پھر دنیا میں چھا جائیں گے. بہت بڑا فتنہ ہوگا, سمندروں کا پانی پی جائیں گے, ساری دنیا میں قتل و غارت کریں گے, پھر آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے. جب تیر پھینکیں گے تو وہ واپس آئیں گے تو ان کو خون لگا ہوگا, تو خوش ہوں گے کہ جیسے ہم نے دنیا والوں کو مار دیا ایسے ہم نے آسمان والوں کو بھی مار دیا, یعنی بہت سرکش ہوں گے. اور پھر اسی کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی ایک بیماری سے ان کی پھر موت ہوگی, اور وہ زمین کو پاک کرے گا, کچھ جانور پرندے آئیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا دیں گے, اور بارش ہوگی جو پھر ان کا پانی جو ہے وہ سمندروں میں بہا دیں گے. تو بہرحال ان فتنوں سے پناہ بھی مانگنی ہے. اور ایک چیز جو آخری آیت سے کہنا چاہ رہی تھی وہ کیا تھی, اب اگر اس کو آپ ہائی لائٹ بھی کر سکنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, آیت نمبر 99. یہاں سے لے کے آخر سورت تک 10 آیتیں ہیں. سورت کہف کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح روایات ملتی ہیں اس میں ایک تو یہ ملتی ہے کہ سورت کہف کی جس نے پہلی اور 10, کچھ روایتوں میں شروع کی 10 اور کچھ میں آخر کی 10 کا ذکر آتا ہے جو یہاں سے شروع ہو رہی ہیں, یہ یاد کی تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پہ آنے والے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا. تو بہت ہی آسان ہے, اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسری چیز, ہر جمعے کے جمعے سورت کہف کا پڑھنا. آپ نے فرمایا کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور ہوگا. میں بہت سوچتی تھی کیسے نور ہوگا, ہم تو بس اس کو ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں, لیکن شاید اگر آپ نے اس پوری سورت کے 3 واقعات پہ غور کیا ہو, تینوں کا تھیم جو ہے پوری سورت کا وہ کیا ہے, مٹیریلزم. آج کے دور میں اس سورت کو جتنا سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے شاید ہی اتنی پہلے نہیں تھی. خاص طور پہ یہ ذوالقرنین کا واقعہ, کتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا, اس کو اتھارٹیز دی, لیکن اس نے انسانیت کے خیر کے لیے اس کو بنایا, تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں قیامت کے دن کا ایک منظر ہمارے سامنے رکھ دیا. وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمِئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ. قیامت کے دن لوگ ایک دوسرے میں موجے مار رہے ہوں گے, یعنی وہ دن اتنا زیادہ الٹ پلٹ کرنے والا ہے کہ وہ لوگ جو آج دنیا میں اللہ کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے, اس دن پھر اس طرح بہہ رہے ہوں گے جیسے پانی کی موجیں ہیں. اور یہ کون لوگ تھے کہ جن کی الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ, جن کی آنکھوں پہ پردے پڑ چکے تھے. کس چیز سے؟ عَنْ ذِكْرِي, میری یاد سے یا میرے ذکر سے. اور ذکر کا معنی قرآن بھی ہے, یعنی جن کی آنکھوں پہ میرے قرآن سے ذکر سے پردے تھے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ, اور اس کو سننا بھی نہیں چاہتے تھے. اس سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ذکر سنا نہیں جاتا, پڑھا جاتا ہے. تو یہاں ذکر سے قرآن مراد ہے. بہت ہی زیادہ محاسبہ کرنے والی آیت ہے. کیا ہم ایسے لوگوں میں سے تو نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں پہ پردے تو نہیں ڈال دیے؟ کیا میں اس قرآن کو سن کے بھی تو نہیں سنتی؟ اور کیا میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق زندگی بسر کرتی ہوں یا اپنی مرضی کے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق دے.